السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمش في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمادين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعين، حق سبحانه وتعالى کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہے جس رب کریم نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور عبادت اور بندگی کرتے رہیں، اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی الہی تعلیمات کو دل و جان سے اپنا کے رکھیں، یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ پاک کا فضل و کرم ہے، احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، صاحب ایمان بنایا، صاحب قرآن بنایا، اور کرم بالائے کرم امت محمدیہ کا ایک ادنا فرد بنایا کہ جس کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں ملی، آپ کے مبارک ارشادات ہمیں نصیب ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں دعائیں ہمیں ملی. تین بڑی بڑی نعمتیں ہیں روحانی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں، غور کریں، تو اللہ پاک نے بن مانگے بلا استحقاق ہمیں اس قدر اعزاز عطا فرمایا ہے کہ ہم اگر اپنے مرتبے اور مقام کو پہچانیں تو یقیناً ساری زندگی بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر گزار دیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی ان بڑی بڑی نعمتوں کا شکر ہم سے ادا نہ ہو سکے گا. اس مالک کو اپنے بندوں کی بندگی بہت زیادہ پسند ہے. بندہ جتنا زیادہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکاتا ہے، جتنا اپنے آپ کو مٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے، وہی بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. زمین پر عاجزی انکساری کے ساتھ چلنے والے ہی اللہ کے دوست ہیں. قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ ولا تمشی فی الارض مرحا، تم زمین پر اترا کر اکڑ کر مت چلو، انک لن تخرق الارض، نہ تو تم اکڑ کر چلنے کی وجہ سے زمین کو پھاڑ سکتے ہو، ولن تبلغ الجبال طولا، نہ ہی تم بلندی حاصل کر کے پہاڑ جتنے اونچے ہو سکتے ہو. انسان کی جو اپنی حقیقت ہے، جو اس کی اپنی اوقات ہے،
وہ اکڑ کر چلے تو اکڑنے سے نہ تو وہ زمین چیر سکتا ہے نہ پہاڑ تک پہنچ سکتا ہے. ہاں اگر اس کو بلندی چاہیے, عروج چاہیے, ترقی چاہیے تو خود اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, اپنے آپ کو مٹاؤ, اللہ کے آگے جھکاؤ, توازوں کا پیکر بن جاؤ, اللہ تعالیٰ خود تمہیں وہ بلندی عطا فرمائیں گے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کو بلندی شان عطا فرماتے ہیں, وہ عروج اس کو عطا فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنی محنت کے بلبوتے پر کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بندہ جب اللہ کی مرضی کے اندر اپنے آپ کو مٹاتا ہے, اس کے احکامات دل و جان سے اپناتا ہے اور ان احکامات کو اپنانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر چلتا ہے کہ اللہ کے کون سے حکم کو کس انداز سے پورا کرنا ہے, وہ انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں. ان انداز کو اپنانے والا, اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے والا, اللہ تعالیٰ خود اس کو وہ بلندی عطا فرماتے ہیں کہ جو بندے کے بس سے باہر ہے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ اعزاز بخشا, ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے چرچے اتنے بلند و بالا کر دیے کہ رہتی دنیا تک آپ کے تذکرے ہوں گے. تو بندوں میں بھی جو بندہ اپنے آپ کو مٹاتا ہے, اللہ کے آگے جھکاتا ہے, اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے اور دھوکے سے نکل کر اپنی اوقات پہچانتا ہے. ایک متکبر شخص سے ایک اللہ والے کا ٹکراؤ ہوا گلی کے کونے پر, تو متکبر نے بڑے گھمنڈ میں مغرور انداز میں کہا کہ جانتے نہیں کہ میں کون ہوں. تو بزرگ اللہ والے تھے, اپنی حقیقت پہچانتے تھے, فرمایا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں, آپ کا حال, ماضی, استقبال سارا میرے سامنے ہے. ماضی آپ کا ایک ناپاک قطرہ تھا, جسم سے خارج ہو تو غسل واجب ہو جاتا تھا. حال آپ کا یہ ہے کہ اگر پیٹ چاک کیا جائے تو گندگی کا ڈھیر آپ کے اندر سے نکلے. اور مستقبل آپ کا یہ ہے کہ آپ کیڑوں کی خوراک ہیں, قبر کے اندر انسان گل سڑ کر کیڑوں کی خوراک بنتا ہے, حشرات الارض نوچ نوچ کے اس کو فنا کر کے رکھ دیتے ہیں. ماضی ناپاک قطرہ, حال گندگی کا ڈھیر, مستقبل کیڑے مکوڑوں کی خوراک. کس بلبوتے پہ گھمنڈ کرتا ہے انسان. وہ تو اللہ پاک نے اپنا بندہ بنایا, اشرف المخلوقات کے اعزاز سے اس کو نوازا. پھر جو انسان اپنی حقیقت پہچان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو دل و جان سے اپنا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ کرتا ہے, اس کو اللہ پاک پھر ایسا عروج عطا فرماتے ہیں کہ جس میں کوئی زوال نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موتو قبل ان تموتو, مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مردہ تصور کرو. جہاں اس کے اور دوسرے اور معانی اور مقاصد اور مطالب ہیں, ان میں سے حضرات علماء محدثین نے ایک مطلب یہ بھی بیان فرمایا, موتو قبل ان تموتو, زندگی کے اندر اپنے آپ کو اتنا مٹاؤ اتنا مٹاؤ اتنا مٹاؤ جس طرح مردہ انسان کے اس کو کوئی کچھ بھی کہے, برا کہے, بھلا کہے, اس پر جنبش نہیں ہوتی. تم بھی اپنے آپ کو مخلوق کی نظروں میں اتنا مٹا لو کہ کوئی تمہیں برا کہے بھلا کہے پلٹ کر جواب نہ دو. اتنی زیادہ اپنے اندر انکساری پیدا کر لو, عاجزی کا پیکر بن جاؤ, اور اللہ کے باتوں کو ماننے والے ایسے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ کہ اللہ پاک خود تمہیں پھر وہ اعزاز عطا فرمائیں گے. جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک شخص الجھ رہا تھا اور غصے کے اندر آ کر آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا, آپ خاموشی سے سن رہے تھے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے, آپ مسکرا رہے تھے, آپ کے چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ تھی. جب اس شخص نے کافی زیادہ زیادتی کی بد کلامی کے اندر, تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پلٹ کر اس کو جواب دیا. جیسے ہی جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ فوراً وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور چل دیے. حضرت صدیق اکبر پیچھے پیچھے دوڑے اور جا کر آپ کو پا لیا. عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ اتنی دیر سے وہ مجھے سنا رہا تھا. آپ مسکراتے رہے. پلٹ کر میں نے ایک جواب دیا, آپ ناراض ہو کر وہاں سے چل دیے. یہ کیا بات ہوئی؟ فرمانے لگے کہ ابو بکر جب تک تم خاموش تھے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ برابر تمہاری طرف سے دو بدو جواب دے رہا تھا. میں اس منظر کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا کہ اللہ کی مدد اور تائید تمہارے ساتھ تھی. فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دہی کر رہا تھا, لیکن جیسے ہی تم نے پلٹ کر جواب دیا وہ اللہ کی مدد اور نصرت اٹھ گئی, فرشتہ واپس پلٹ گیا. تو تم نے اچھا نہ کیا. اللہ تعالیٰ تو اپنی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے بندوں کے ساتھ ہیں. مدد اور نصرت اللہ کی ہمیشہ انہی کے ساتھ ہے جو اللہ کی بات کو ماننے والے ہیں. حتیٰ کہ حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں, صوفیاء عظام فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص اس کی سوچ یہ ہو کہ میں تو اللہ کو پانے سے عاجز رہا, محنت کر رہا ہے, مجاہدے کر رہا ہے, اطاعت اور عبادت لگا ہوا ہے, لیکن عاجز ہو کر کہتا ہے کہ میں اللہ کو نہ پا سکا, حضرات صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے جس نے اللہ کو پا لیا, کہ جو اللہ کو تلاش کرتے کرتے اس قدر انکساری کا پیکر بن گیا, عاجزی کا پیکر بن گیا کہ اس کی سوچ یہ بن گئی کہ میں اللہ کو نہ پا سکا. ایسے ٹوٹے ہوئے دل ہی کے اندر اللہ تعالیٰ بستے ہیں. انا عند المنکسرۃ قلوبہم, میں ان لوگوں کے دلوں میں بستا ہوں جو دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. بندہ جب شکستہ دل ہو گیا, خستہ حال ہوا, تو اللہ پاک ایسے بندے کے ساتھ ہوتے ہیں. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. انسان اپنے آپ کو مٹاتا ہے, اللہ تعالیٰ بلندی یہ شان عطا فرماتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی کے ذریعے سے اپنی امت کو تواضع اور عاجزی کا درس دیا ہے. آپ کی زندگی ایسی منکسر, ایسی عاجزانہ, ایسی تواضع والی کہ ایک دن آپ کھانا کھا رہے تھے, خاتون گزری بڑی بے باک تھی, کہنے لگی ان کو ذرا دیکھو کھانا کیسے کھا رہے ہیں جیسے کہ غلام کھا رہا ہو. فرمانے لگے کہ مجھ سے بڑھ کر غلام کون ہوگا؟ اللہ کے سامنے ایسے عاجزی کے پیکر کہ ایک خاتون دیکھ کر بے ساختہ کہہ رہی ہے جو منہ پھٹی کہ دیکھو کیسے بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں جیسے کہ غلام بیٹھا ہو. فرمایا کہ مجھ سے بڑا غلام اور کون ہوگا, مجھ سے زیادہ اللہ کی غلامی کرنے والا اور کون ہوگا. کہنے لگی کہ خود کھا رہے ہیں, مجھے نہیں پوچھتے. فرمایا کہ آؤ تم بھی کھا لو. نزدیک آئی, کہا کہ اپنے ہاتھ سے کھلائیں گے تو کھاؤں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے لقمہ بنا کر منہ میں دے دیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس لقمے کی برکت سے اس عورت کو حیا کا ایسا پیکر بنایا, پھر زندگی میں کسی نے اس کو کبھی اس طرح بے حجاب گھومتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حالت کہ کھانا کھاتے ہوئے ایسے عاجزانہ انداز اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ایک عورت برجستہ کہہ رہی ہے کہ کیسے غلاموں کی طرح کھانا کھا رہے ہیں. جب کبھی آپ چلتے تنہا چلتے, ساتھ میں کوئی لشکر جرار اور بہت بڑا جھمگٹا ساتھ لے کر نہیں چلتے, سلام کے اندر ہمیشہ پہل فرماتے, سامنے والا بڑا ہو یا چھوٹا سلام کے اندر پہل فرماتے, مصافحہ فرما لینے کے بعد جب تک سامنے والا خود ہاتھ نہ چھوڑتا اس وقت تک آپ بھی ہاتھ نہ چھوڑتے, چہرے انور رخ مبارک اس کی طرف رکھ کر بات کرتے, اس سے روح گردانی نہیں فرماتے. حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں ایک باولی قسم کی خاتون تھی, تھی تو باولی لیکن تھی بڑی خوش قسمت کہ جس کی آنکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کے نظارے دیکھے. وہ تھی دیوانی باولی قسم کی, کبھی کبھی کھڑی ہو جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کر دیر تک کیا کیا لنترانی سناتی رہتی, آپ خاموش کھڑے سنتے رہتے. ایسے عاجزی انکساری کے پیکر زندگی ایسی سادہ گزار کر دکھا دی کہ جو بھی اس طرح سے سادہ زندگی بسر کرے گا. حتیٰ کہ ایک موقع پر سفر کے اندر قافلے نے پڑاؤ ڈالا, نظم و ضبط کے تحت کام تقسیم ہونے لگے کہ کھانا تیار کرنا ہے. صحابہ اکرام اپنی اپنی ذمہ داریاں لینے لگے کہ میں فلاں کام کروں گا, بکری ذبح کرنے کا کام تھا, ایک نے کہا میں ذبح کروں گا, ایک نے کہا میں گوشت بناؤں گا, ایک نے کہا کہ میں سالن پکاؤں گا, ایک نے کہا میں آٹا گوندوں گا, ایک نے کہا میں روٹیاں پکاؤں گا. اس طرح کام تقسیم ہونے لگے. اسی میں سے ایک آواز آئی امام الانبیاء محبوب کبریا کی، علی جمع الحطب، لکڑیاں جمع کرنا میرا کام ہے. کس قدر مشکل کام کہ جنگل کے اندر جا کر سوکھی لکڑیاں تلاش کر کے لانا کہ جن کو جلا کر چولہا سلگایا جائے، آگ لگائی جائے. فرمایا کہ علی جمع الحطب، میرے ذمے لکڑیاں جمع کرنا ہے. ایسے اپنے صحابہ کے ساتھ گھل مل کر رہنے والے، ہجرت فرما کر تشریف لا رہے ہیں، مدینہ طیبہ کے قریب پہنچ چکے، قبا کی بستی کے اندر آرام فرما ہے. صحابہ اکرام جوش و خروش سے استقبال کے لیے پہنچے ہوئے ہیں. صبح سویرے منہ اندھیرے، جمگٹا عاشقوں کا جمع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر دونوں حضرات ساتھ ساتھ تشریف لائے ہیں. ایسے میں وہ حضرات کہ جن کی نگاہیں ترس رہی تھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے، سفر کی تھکاوٹ ہے، ایک عظیم قربانی دے کر اپنے وطن کو خیر باد کہہ کر ایک نئے شہر کے اندر داخل ہو رہے ہیں. ذہنی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے انسان کس قدر تھکا ہوا ہوتا ہے. قبا کی بستی میں قیام ہے. مدینہ منورہ کے باشندے انصار مدینہ استقبال کے لیے آئے ہیں، لیکن زمانہ تصویروں کا نہیں تھا، شکل سے نہیں پہچانتے تھے کہ ان دونوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں، صدیق اکبر کون سے ہیں. آپ تشریف فرماتے، حضرت صدیق اکبر کھڑے ہیں کہ اتنے میں آنے والے سمجھے کہ شاید حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہی نبی آخر الزمان ہیں، آ کر مصافحہ کر رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، استقبال ہو رہا ہے. آپ آرام سے تشریف فرمائیں. یہاں تک کہ جب سورج اونچا ہوا، دھوپ نکلی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر کو تان کے آپ پر سایہ کیا. تب آنے والے انصار مدینہ کو پتا چلا کہ ہم تو جس کو سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف فرما ہیں. ایسے گھلے ملے، ایک جیسے انداز اختیار کرنے والے کہ حالت یہ تھی، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تا کس نگویت بعد ازی، من دی گرم تو دی گری. من تو شدم، میں تو بن جاتا ہوں، تو من شدی، تو میں بن جا. من تن شدم، میں جسم بن جاتا ہوں، تو جا شدی، تو جان بن جا. ہم دونوں ایک جسم اور ایک جان کی مانند یکجا ہو جاتے ہیں، تا کس نہ گویت بعد ازیں، تاکہ اس کے بعد کوئی یہ نہ کہہ سکے، من دیگرم تو دیگری، میں الگ ہوں تو الگ ہے. ایسے گھل مل کر زندگی بسر کرنے والے آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سبق دے گئے کہ عاجزی، انکساری کے پیکر بن کر جیو گے، اللہ تعالیٰ بلندی شان عطا فرمائیں گے. گھر کے کام کاج، اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسے پیارے انداز سے ہاتھ بٹاتے، دودھ نکالنے کی نوبت آتی دودھ دھو لیتے، کپڑا سینے کی نوبت آتی ٹانکا لگا لیتے، جوتے گانٹنے کی نوبت آتی جوتے صحیح کر لیا کرتے، حتیٰ کہ بازار سے کوئی سودا سلف لانا ہوتا بازار میں تشریف لے جاتے. امت کو اپنے عمل کے ذریعے سے سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو، کبھی بھی اپنے آپ کو معاشرے کے اندر بلند و بالا نہ سمجھنا. جو اپنے آپ کو جتنا زیادہ مٹاتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی بلند فرما دیتے ہیں. حضرت اقدس ناصح الامت حضرت مولانا حافظ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے مطب میں بیٹھا ہوا تھا، سامنے سے ایک بزرگ ہستی گزری جن کے ہاتھ میں برتن ہے، ایک پتیلا ہے سالن کا، لیے ہوئے ساتھی کے ساتھ گزر گئے. فرمایا کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ یہ بزرگ ہستی جو سامنے سے گزرے کون ہیں؟ آس پاس بیٹھنے والے نہیں پہچانے، کہا کہ نہیں ہم نہیں جانتے. فرمایا کہ یہ اس وقت پورے پاکستان کے مفتی اعظم ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ. کسی وقت کام کو نمٹانے کے لیے اپنے ہاتھ سے برتن اٹھائے ہوئے ادھر سے ادھر چلے جا رہے ہیں، وقت کے مفتی اعظم ہیں. اللہ پاک نے وہ مقام عطا فرمایا کہ علو شان کے اندر، علماء کے اندر ایک امام کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے اندر یہ کبھی تصور نہیں آیا کہ میرے کام کوئی اور کرے، اپنا کام اپنے ہاتھ سے خود بڑی بے تکلفی کے ساتھ فرما رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے اندر لکڑیوں کا گٹھر لے کر بازار کے بیچوں بیچ گزر رہے ہیں، دیکھنے والے حیران ہو گئے، اتنی اونچی ہستی، محدث، اتنے بڑے شاگرد سے خاص لکڑیوں کا گٹھر کندھے پہ لے کر جا رہے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت خیریت تو ہے؟ فرمایا کہ نفس ذرا موٹا ہو گیا، سرکش ہو گیا، ذرا بڑائی آنے لگی، لکڑیوں کا گٹھڑ لے کر گزر رہا ہوں تاکہ نفس کی تھوڑی مار لگے، نفس ذرا ٹوٹے اور اس کے اندر جو بڑائی آئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ وہ حضرات تھے جنہوں نے عملی زندگی سے سبق سیکھے اور خود بھی عملی زندگی ایسی سادی گزار دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، مہمان آیا ہوا ہے، چراغ جل رہا تھا، ہوا چلی، چراغ بجھ گیا، اٹھے خود صحیح کرنے لگے، لو جلانے لگے۔ اس زمانے میں تو آگ جلانا بھی اتنا آسان کام نہیں ہوتا تھا کہ ماچس دستیاب ہو اور ایک تلی جگائی اور فوراً آگ جل جائے، آگ لگانا بھی ایک دشوار کام ہوتا تھا۔ آپ اٹھ کر اس کو درست کرنے چلے تو مہمان نے کہا کہ حضرت آپ تشریف رکھیں، میں سے ہی کر لیتا ہوں، میں اس کو دوبارہ جلاتا ہوں۔ فرمایا کہ آپ بیٹھے، آپ مہمان ہیں۔ اور اس کے بعد خود آپ نے اس چراغ کو جلایا تو مہمان نے عذرائے تکلف کہا کہ حضرت آپ کو زحمت ہوئی، تکلیف ہوئی میری وجہ سے، میں خود اس کو جلا لیتا۔ فرمایا کہ بھائی چراغ جو گل ہوا، چراغ جو بجھ گیا، اس سے پہلے بھی میں ابن عمر تھا، اس کے اندر محنت کر کے اس کو جلا لیا، اب بھی میں ابن عمر ہوں، میری ذات نہیں گھٹی۔ اپنا کام خود کر لینے سے انسان کی ذات نہیں گھٹتی۔ فرمایا کہ اس چراغ کے بجھ جانے سے پہلے بھی میں ابن عمر تھا، اس کو جلا لینے کے بعد بھی میں ابن عمر ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ وہ سبق ہیں، ان حضرات کی وہ تربیت ہے جو انہوں نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی، اور پھر بے تکلفانہ انداز، ایسی سادہ زندگی کے ان کے تھے کہ دیکھنے والے حیران ہوتے تھے کہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آج یہ دنیا کی اللہ پاک نے حکمرانی عطا فرما دی، فتوحات پہ فتوحات ہو رہی ہیں، ایک جگہ مار کر چل رہا تھا، آپ کو شدت سے انتظار ہے کہ خبر آئے فتح کی، آپ بے چینی کے ساتھ مدینہ منورہ کے اس حد تک پہنچتے ہیں جہاں پر آنے والوں کا استقبال کیا جاتا ہے۔ قاصد دور سے گھوڑے پر تیز رفتاری کے ساتھ آ رہا ہے، اس حد پر جب پہنچتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ جنگ کی کیا خبر ہے؟ کہتے ہیں ہٹو، مجھے جانے دو۔ اپنے گھوڑے کو روکے بغیر گھوڑے کو دوڑاتا ہوا مسجد نبوی تک آ گیا، آپ بھی اس کے لگام پکڑے پکڑے ساتھ بھاگ رہے ہیں، اور وہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی عام آدمی ہے جو راستے میں روک کر مجھ سے حالات جنگ معلوم کر رہا ہے۔ جب وہاں پہنچ گیا کہا ہٹو، مجھے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنا ہے۔ فرمایا کہ میں ہی تو ہوں۔ ہل گیا اندر سے، کپ کپا گیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی میرے انتظار میں شہر کے ایک کنارے پر کھڑے ہوئے اور میرے ساتھ ساتھ دوڑے چلے آ رہے، چاہتے تو وہیں پر بتا دیتے کہ میں ہی فاروق اعظم ہوں، رک جاؤ رک جاؤ۔ لیکن اپنے آپ کو اتنا مٹا چکے تھے وہ حضرات کہ اللہ پاک نے حکمرانی بھی عطا فرما دی، امیر المؤمنین ہیں، دنیا کا آدھا حصہ فتح ہو چکا ہے، ممالک اسلامیہ کے اندر فتوحات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دوڑتے چلے آئے، مقام پر پہنچ کر بتایا کہ میں ہی تو عمر ابن خطاب ہوں۔ سبق دے گئے کہ جو بھی اپنے آپ کو مٹائے گا اللہ پاک اسی کو عروج عطا فرمائیں گے، جو اپنے آپ کو بلند و بالا کرے گا، متکبر بنے گا، اللہ تعالیٰ ایسا گرائیں گے کہ اس کو اٹھانے والا پھر کوئی نہ ملے گا۔ تواضع وہ خوبی ہے اس کو اپنانے والے سے کوئی حسد نہیں کرتا، تکبر وہ برائی ہے اس کو اپنانے والے سے کوئی ہمدردی اور خیرخواہی نہیں رکھتا۔ اس پر جب برا وقت آتا ہے متکبر انسان پر، کوئی ترس کھانے والا، کوئی مدد کرنے والا اس کا نہیں ہوتا، لوگوں کے دل ٹھنڈے ہوتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا۔ تو تواضع یہ کامیابی کا راستہ ہے، تکبر یہ انسان کی ہلاکت کے راستے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تواضع کا پیکر بنائے، عز و انکسار نصیب فرمائے۔ مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تواضع اختیار کرنے کا کیا طریقہ ہے، علاج بتائیے۔ فرمایا کہ یہ کوئی غیر اختیاری چیز تو ہے نہیں، کوئی دشواری ہو، مشکل ہو۔ فرمایا کہ تم اپنی زندگی کے ظاہری اعمال کے اندر پر تکلف تواضع اختیار کرنا شروع کر دو، چند دن تمہیں گرانی گزرے گی، اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ معاشرے کے اندر ڈھالنا شروع کرو، کچھ وقت تو گرانی ہوگی، ہوتے ہوتے ظاہری اعمال کے اندر جب تواضع اختیار کرو گے تو وہی تمہارا باطنی ملکہ بھی بن جائے گا، ہوتے ہوتے وہ دل کی کیفیات بننا شروع ہو جائیں گی، پھر انسان کی طبیعت، انسان کا نفس مٹنا شروع ہوگا، اور پھر انسان اپنے آپ کو جب کچھ بھی نہیں سمجھتا تو وہی پھر سب سے اعلیٰ اور بالا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو پھر بلندی شان عطا فرماتے ہیں، پھر وہ مرتبہ اور مقام عطا فرماتے ہیں کہ انسان اپنی نظروں میں تو اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے، لیکن مخلوق کی نظروں میں اللہ پاک اسی کو سب سے زیادہ معزز اور محترم بناتے ہیں۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. ایسے رہا کرو کہ کرے لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے. انسان ایسا اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر جیے کہ بندہ ہونے کا ثبوت اپنی عملی زندگی سے دینے والا ہو کہ میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، ادنا سا امتی ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامیت کا توق میں نے گلے میں پڑا ہوا ہے. جتنا زیادہ اپنے آپ کو کم تر سمجھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی معزز اور محترم بنائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ یہی دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعل فی عینی صغیرا، اے اللہ مجھے خود اپنی آنکھوں میں چھوٹا بنا دے، واجعل فی اعین الناس کبیرا، اور لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا بنا دے. کبھی ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ ہو، خود اپنی ذات کے اندر سب سے زیادہ کم تر ہوں لیکن مخلوق کے اندر ہمیشہ معزز اور محترم رکھنا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی عاجزی ان کے ساری حقیقی معنوں میں نصیب فرما دے کہ یہ چیز جس کو نصیب ہو جاتی ہے وہی انسان اصل میں کامیاب اور کامران ہوتا ہے. پھر وہ ایسا میٹھا انسان بن جاتا ہے کہ گھر، دفتر، معاشرہ، جس جگہ پر بھی وہ موجود ہوتا ہے تو وہ دوسروں کے اندر محبت ہی بانٹنے والا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہم سب کو محبت بانٹنے والا بنائے، نفرتوں کو پھیلانے والا، نفرتوں کے بیج بنے والا بننے سے اللہ پاک ہمیشہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج اسی پر کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. اللہ پاک کے فضل و کرم سے الحمدللہ ثم الحمدللہ، انشاءاللہ زندگی بخیر. کل صبح ہماری حرمین شریفین عمرے کی سعادت کے لیے روانگی ہے. آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے، دعا فرمائیے کہ اللہ پاک ہم سب کو جو ہمارے رفقائے سفر ہیں، الحمدللہ 40 افراد کا گروپ تیار ہوا ہے اپنے اہل محبت اہل تعلق کا، اللہ پاک ہم سب کو بھی اور تمام کے تمام معتمرین کو خیر اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ اپنے گھر کی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار حبیب کی زیارت سے مشرف فرمائے. وہاں کے انوار اور برکات سے ہماری دامنوں کو اللہ پاک مالا مال فرمائے، دونوں جہانوں کی سعادتوں سے مالا مال فرما کر اللہ پاک 30 جنوری کی انشاءاللہ ہماری واپسی ہے تو اللہ پاک ہم سب کو وقت مقررہ پر خیر اور عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ واپسی نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زندگی میں بار بار حج مبرور اور سعی مشکور کی سعادت نصیب فرمائے. یہ وہ مبارک خطے ہیں کہ جہاں پہنچ کر انسان زندگی سے بالکل ایسے لطف اندوز ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے جیسے وہ جیتے جی جنت کے اندر آ گیا. اللہ پاک بھی وہاں سے اس کو پاک و صاف فرما کر ایسا واپس بھیجتے ہیں. رجع کیوم ولدته امه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں سے انسان ایسا پاک و صاف ہو کے لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو. اس طرح ماں کے پیٹ سے انسان بالکل معصوم پاک و صاف ہو کر آتا ہے، اسی طرح وہاں حرمین شریفین سے بھی اللہ پاک اپنے آنے والے مہمانوں کو پاک و صاف فرما کر لوٹاتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو، جانے والوں کو بھی اور تڑپنے والوں کو بھی زندگی میں بار بار وہاں کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اور دنیا ہی کے اندر اللہ پاک ہمیں جنت کے نظارے نصیب فرمائے. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، وہ شہر جس کا نام تو کعبہ نہیں مگر گلیوں میں جس کی رونق کعبہ دکھائی دے. اس شہر سے سورج بھی گزرتا ہے مؤدب، کچھ ایسا تقدس ہے مدینے کی سحر میں. میں گدائے درے شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، ہو میسر زمین پر کے زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بارہا ایسے مواقع نصیب فرمائے، سعادتوں والے موقع عطا فرمائے. یہ وہ مبارک شہر ہے کہ جس شہر کی مبارک مٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کو تیار کیا گیا، اور پھر قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مبارک شہر کے اندر آرام فرمائے. ذرہ ذرہ وہاں کا منور اور معطر ہے. یہ وہ مبارک شہر ہے جس کے اندر اسسہ آخر الانبیاء، سب سے انبیاء کے جو آخر تھے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے تعمیر شدہ مسجد، مسجد نبوی موجود ہے جس کی تعمیر میں بنفس نفیس آپ نے خود حصہ لیا، جس میں 40 نمازیں باجماعت پڑھنے والوں کو اللہ پاک جہنم سے برات کر پروانہ عطا فرما دیتے ہیں، نفاق سے ان کو بری فرما دیتے ہیں، اللہ پاک نور اور حکمت سے ان کو مالا مال فرماتے ہیں. یہ وہ شہر ہے جس میں مسجد قبا نامی ایک مسجد جس میں 2 رکعت نفل پڑھنا کامل مکمل عمرے کے برابر ثواب کی فضیلت رکھتا ہے. یہ وہ مبارک شہر ہے، سب سے پہلے جن لوگوں کی شفاعت ہوگی یہ مدینے کے باشندے ہوں گے، وہاں رہنے والوں کے لیے آپ نے فرمایا کہ میری شفاعت ان کے لیے واجب ہے. یہ وہ مبارک شہر ہے جو قرآن کریم کی برکت سے اللہ پاک نے فتح فرمایا. اسی مبارک شہر کے 70,000 باشندے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے. اس شہر کے اندر آنے والوں کو اللہ تعالیٰ گناہ سے ایسے معاف صاف فرما دیتے ہیں جس طرح بھٹی کے اندر لوہا اور چاندی سونا جل کر میل کچیل دور ہو جاتے ہیں, تو آنے والے کو اللہ پاک گناہوں سے ایسے ہی صاف ستھرا فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آداب نصیب فرمائے, اور وہاں کی جو سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان اطاعت اور فرما برداری کا پیکر بن کر جیے اور آداب کو ملحوظ رکھے. آہستہ قدم نیچی نگاہ پست صدا ہو, خوابیدہ یہاں روح رسول عربی ہے. اللہ پاک مجسم ادب بن کے ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے.